أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے پڑھا کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ذکر سے اس سورت کا آغاز کیا اور یہ سلسلہ آیت نمبر 5 تک چلا ہے. ابتدائی 5 آیات میں ایمان والوں کا ذکر تھا, اس کے بعد آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں کفار کا ذکر تھا, اور اب آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کی جو 13 آیات ہیں ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ تیسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے جن کو منافق کہا جاتا ہے. چونکہ یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک تھے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, اس لیے ابتدائے کلام پاک ہی میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 13 طویل آیات میں کیا تاکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو پتہ لگ جائے کہ یہ کتنی خطرناک جنس ہے اور کتنی خطرناک قسم ہے. منافق یہ لفظ جو ہے یہ نافق منافقوں سے ہے, اس کا مفہوم ہے کسی چیز کو دل میں چھپائے رکھنا. وہ شخص جو اپنے دل میں کسی چیز کو چھپائے رکھے اور دوسروں کو نہ بتائے اور دوسروں سے چھپائے پھرتا رہے اسے کہتے ہیں منافق. یہ اس کا لغوی مفہوم ہے. اور اس لفظ کا جو اصل مادہ ہے وہ نون فی قاف ہے, نفق, اور نفق سرنگ کو کہتے ہیں. اور سرنگ کو نفق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو راستے ہوتے ہیں اور دو سوراخ ہوتے ہیں, ایک طرف سے اس میں لوگ داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے اس سے لوگ خارج ہوتے ہیں یعنی نکلتے ہیں. تو اس لیے اسے نفق کہتے ہیں کہ اس کے دو راستے ہیں. اور منافق کو بھی منافق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی دوغلا پن ہوتا ہے. یہ بھی اپنے قول اور فعل میں چونکہ اس کے تضاد ہوتا ہے اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں. یہ اس لفظ کے لغوی مفہوم کی تعریف میں ایک رائے تھی کہ یہ نفق سے ہے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ نافقا سے ہے. نافقا اس سے یہ لفظ نکلا ہے یعنی اس سے یہ مشتق ہے. نافقا اس جنگلی چوہے کو کہتے ہیں جس کا نام عربی زبان میں یربوع ہے, جنگلی چوہا. اور اس کو نافقا بھی کہتے ہیں اس جنگلی چوہے کو. اور اس کو بھی نافقا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب اپنا دل اپنا گھر بناتا ہے تو اس میں یہ دو دروازے بناتا ہے. ایک دروازہ وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والے کو اس کا علم ہوتا ہے, اور دوسرا دروازہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا علم دیکھنے والے کو نہیں ہوتا, صرف اس کو ہوتا ہے. یہ اس دروازے اور اس سوراخ اور اس دل کے اوپر اس میں مٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے تو دیکھنے والے کو پتا نہیں چلتا کہ یہ بھی نکلنے یا اندر جانے کا راستہ ہے, لیکن اس کو علم ہوتا ہے کیونکہ اس نے بنایا ہوا ہوتا ہے. جب اسے خطرہ ہوتا ہے کسی دوسرے جانور سے یا شکاری سے, کیونکہ عرب اس جنگلی چوہے کو کھاتے تھے, تو جب یہ شکاریوں سے ڈرتا ہے یا کسی دوسرے جانور سے اس کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس راستے سے فرار ہو جاتا ہے جس راستے کا علم سوائے اس کے کسی اور کو نہیں ہوتا. تو نافقا اس میں دو راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ظاہری راستہ اور ایک خفیہ راستہ. تو اس ایمرجنسی گیٹ کو یہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے بھی اس نافقا سے لفظ منافق بنا ہے. اور اگر اس لفظ کے لغوی مفہوم پہ غور کیا جائے تو خواہ اس کا مفہوم وہ ہے جو کہ جنگلی چوہے کے ذمن میں بیان کیا گیا, یا وہ کہ جو دو راستوں سے عبارت ہے, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منافق بھی تقریباً اسی قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے, اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا. اس طریقے کے جو آیات سورہ بقرہ کی ہم نے پڑھی کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ ان ناما حکم قالوا آمنا, کہتا ہے کہ میں ایمان لا ہم لوگ ایمان لائے, تو اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. تو وہ دو زبانیں استعمال کرتا ہے, جب ایمان والوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی وہ زبان ہوتی ہے جس سے وہ ایمان والوں کو چھوکا دیتا ہے, اور جب وہ اپنوں سے ملتا ہے منافقوں سے یا یہود و نصارہ سے تو ان سے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ لفظ منافق کا لغوی مفہوم تھا کہ یا تو یہ نفق سے ہے جو سرور کو کہتے ہیں اور جس کے دو راستے ہوتے ہیں, اور یا یہ لیا گیا ہے نافقا سے جو کہ جنگلی چوہے کو کہتے ہیں، اور جس کے دو سوراخ یا دو راستے ہوتے ہیں۔ لفظ نفاق اور اس کے مختلف مادے قرآن پاک میں 38 مرتبہ تقریباً استعمال ہوئے ہیں، اور ان منافقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 17 سے زیادہ صورتوں میں کیا ہے، اور ان کی مذمت میں صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے سورہ منافقین میں۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، جس کو ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے، اور وہ قرآنی آیات کے جن کے اندر اشارتاً منافقوں کا ذکر موجود ہے ان کی تعداد تقریباً 340 کے قریب ہے۔ نفاق کا تعلق دل سے ہے، منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی زبان کچھ اور کہتی ہے اور اس کا دل کچھ اور سوچتا ہے۔ اور ایمان کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، زبان جو اقرار کرتی ہے، دل اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو یہ ایمان کی ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کی تعریف میں آپ کو بتایا گیا تھا، جب پڑھی تھی یہ تعریف آپ نے، تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر زبان کے اقرار کی دل تصدیق نہ کرے تو پھر یہ ایمان ایمان نہیں ہوتا، بلکہ یہ منافقت بن جاتی ہے۔ منافق جو نفاق کرتا ہے تو نفاق کا تعلق دل سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ اپنی اس منافقت کو چھپائے پھرتا ہے اس وقت تک تو شرعی اصطلاح میں اسے منافق کہا جاتا ہے، لیکن جب یہ اپنے اس نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ تھوڑی مقدار میں ظاہر کرے یا زیادہ مقدار میں ظاہر کرے، تو پھر یہ منافق منافق نہیں رہتا، پھر اسے زندیق کہا جاتا ہے، زندیق، کیونکہ اس نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا، یہ کھلم کھلا دشمن بن کے سامنے آ گیا، اس لیے اب یہ منافق نہیں رہا، اب یہ زندیق ہے۔ منافق واجب القتل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص منافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفاق کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق کو سزا نہیں دی، اس کے باوجود کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا بعض منافقوں کے بارے میں، سب کے بارے میں آپ بھی نہیں جانتے تھے چونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، لیکن بعض کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ نے بعض حکمتوں کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی، وہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ لیکن جب اپنے منافق اپنے نفاق کو ظاہر کرے، تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے زندیق، اور زندیق کے بارے میں یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ زندیق مرتد ہے، اور زندیق اور مرتد واجب القتل ہے۔ احدکم عن دینہ فقتلوہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی تم لوگ کسی آدمی کو کہ وہ اپنے دین سے باغی ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، تو فقتلوہ، اس کو تم قتل کر دو، تو زندیق واجب القتل ہے۔ منافقت کا آغاز کب ہوا، یہ ایک سوال ہے، اور اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ منافقت کا آغاز کب ہوا۔ منافقت کے آغاز کو جاننے کے لیے جب ہم قرآن و سنت کا اور صحیح تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب لفظ منافق سے واقف نہیں تھے، اسی لیے اس دور کی عربی زبان میں یا عربی اشعار میں یا عربی قصوں میں ہمیں لفظ منافق کسی انسان کے بارے میں یا کسی قوم یا قبیلے اور فرد کے بارے میں ہمیں یہ لفظ کہیں نہیں ملتا، وہ لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تھے، اس مفہوم میں، جس مفہوم میں یہ بعد میں مشہور ہوا، اس لیے کہ عرب، اس طرح ہم نے پڑھا ہے احادیث میں کہ جھوٹ بولنا ہو شرافت، اور اچھے انسان کے لیے اس چیز کو وہ عیب سمجھتے تھے کہ وہ جھوٹ بولے اور دوسرے کی کیوں نہ بولے. یہ وجہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب نجاشی کے پاس گئے اور وہاں جا کے جب ان سے انہوں نے پوچھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص سچ بولتا ہے. اور ابو سفیان نے خود اعتراف کیا کہ اس وقت حالانکہ میں ان کا سب سے بڑا دشمن تھا لیکن مجھے شرم اور حیا آئی کہ میں ایک شخص کے بارے میں جھوٹ بولوں. تو عرب ان کے یہاں دو چیزیں تھیں اس دور میں, اگر وہ کسی شخص کو اچھا سمجھتے تھے تو اس کا مساف دیتے تھے, اور اگر کسی شخص کو وہ برا سمجھتے تھے یا اس کی بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی اس کی مخالفت کرتے تھے, یا کھلے دوست ہوتے تھے یا کھلے دشمن ہوتے تھے. لیکن یہ بیچ والی چیز کا انہیں علم نہیں تھا اور اس چیز کو وہ لوگ انسانیت کے شرف کے خلاف سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوستی میں حد کی اور ابو جہل نے دشمنی میں حد کی, اور جن جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا کھل کے ساتھ دیا, اور جن جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی کھل کے مخالفت کی. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ابو جہل یا ابو لہب یا مکہ میں کسی مشرک یا بڑے کافر کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ ظاہری طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھی تھا لیکن حقیقت میں وہ آپ کا دشمن تھا. مکہ میں ایسا عرض نہیں تھا, یا کھلے دوست اور یا کھلے دشمن. جنہوں نے دوستی کی انہوں نے دوستی میں حد کی, اور جنہوں نے دشمنی کی انہوں نے دشمنی میں حد کی. لیکن جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پھیلی اور مدینے کے اوس اور خزرج کے دو بڑے قبیلوں میں سے چند افراد نے اسلام قبول کیا اور پھر اس طریقے سے اسلام پھیلا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مدینے کی طرف, اور مدینے میں اسلامی مملکت قائم ہوئی. تو اس وقت مدینے میں پانچ بڑے قبیلے بستے تھے, دو کا تعلق عربوں سے تھا عرب تھے, اور تین یہود کے قبیلے تھے. عرب کے دو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج, اور یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے بنو نضیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ تین بڑے قبیلے تھے. لیکن مدینے کے اندر جو صدارت تھی اور جو بزرگی تھی اور جو سکہ چلتا تھا اور جو بات چلتی تھی اور جو بات مانی جاتی تھی وہ یہودیوں کی چلتی تھی, اس لیے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے اور یہ لوگ اہل کتاب تھے اور یہ لوگ علماء تھے اور ان کے پاس پرانی کتابوں کا علم تھا, جبکہ اوس اور خزرج ان پڑھ تھے جاہل تھے, اور یہ وہی کچھ جانتے تھے جو انہوں نے یہودیوں سے پڑھا اور سیکھا ہوا ہوتا تھا. تو یہ لوگ شاگرد تھے ان تین بڑے یہودیوں کے قبیلے کے, بنو نضیر بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہی وجہ ہے کہ اوس اور خزرج کے کئی وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جا کے اپنے استادوں اور اپنے مشائخ سے کہا کہ تم جب ہمیں انجیل و تورات پڑھاتے تھے تو تمہیں یاد ہے تم نے فلاں موقع پہ ایک درس اور ایک سبق پڑھاتے ہوئے ہم سے اس قصے اور واقعے کو بیان کیا تھا کہ حجاز کی سرزمین سے, جو کہ ہماری یہی سرزمین ہے, اس سے ایک نبی پیدا ہوگا اور جو حق و صداقت کا علم بردار ہوگا, اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اسے پائیں تو اس پر ہم ایمان لائیں. تو ہم نے اس شخص کو پا لیا اور ہم اس پر ایمان لائیں, تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے, کیونکہ تمہاری بات تمہارے اوپر حجت بن گئی ہے. تو یہ وہ یہودی تھے کہ جو مدینے میں ان کے تین بڑے قبیلے تھے. اور قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی جو تاریخ بیان کی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ فطرتاً سازشی ذہن رکھتے ہیں اور یہ لوگ فطرتاً بزدل ہوتے ہیں, کھل کے کبھی بھی یہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ سازش کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف اور نقصان پہنچانے کے چکر اور فکر میں رہتے ہیں. تقریباً یہی ذہن ہندوؤں کا بھی ہے, کیونکہ کچھ مناسبت بلکہ بہت زیادہ ہندوؤں کو یہودیوں سے ہے, اس لیے ہندو بھی کھل کے کبھی مسلمان کا مقابلہ نہیں کرتا, بہت کم کرتا ہے, بلکہ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سازشیں کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچائے. تو مدینے کے اندر یہ تین بڑے قبیلے تھے, ان کا شروع سے یہی دستور رہا کہ اوس اور خزرج یہ دو جو عرب قبیلے ہیں ان پہ اپنا روب برقرار رکھو, ان پہ حکومت کرو, اور حکومت کرنے کا ایک ہی طریقہ اور دستور ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ پالیسی انگریز نے بھی بر صغیر میں اپنائے رکھی اور اس کو انہوں نے استعمال کیا, اور یہی فکر یہودی فکر اس وقت یہود و نصارہ دونوں نے اپنائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. تو یہ تین بڑے قبیلے جو تھے یہ اپنی شرارت اور اپنی سازش کی وجہ سے ہمیشہ ان دونوں عرب قبیلوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے, اوس اور خزرج. اور لڑائی کس بات پہ ہوتی تھی؟ لڑائی اس بات پہ ہوتی تھی کہ اوس کے کسی صاحب کی اوٹنی اور خزرج کے کسی صاحب کے گھر چلی گئی, انہوں نے اس کو تکلیف پہنچائی یا اسے قتل کر دیا یا کچھ دنوں نے قید میں رکھا, اس پہ دشمنی بڑھی اور یہ دشمنی 150 یا 200 سال تک چلتی رہی. تو اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا لڑا کر انہوں نے اتنا کمزور کر دیا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر یہودیوں کا تسلط ہے اور وہی سفید و سیاہ کے مالک ہیں, اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت اور فراست سے مدینے پہنچنے کے فوراً بعد تینوں یہودیوں کے بڑے قبیلوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا اور ان کو معاہدے میں جکڑ لیا تاکہ وہ غداری اور بغاوت اور دشمنی نہ کریں. اب جب معاہدہ ہو گیا تو اس کے پیش نظر یہودیوں کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ کھل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت کریں. اب ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ سازشیں کریں اور چھپ چھپ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. تو انہوں نے اس وقت جو رویہ اختیار کیا اس کو اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں بیان کیا ہے, وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال طائفة من أهل الكتاب, يهود مراد ہیں اس سے, أهل الكتاب کے ایک گروہ نے یعنی یہودیوں نے لوگوں سے کہا کہ تم اس پیغمبر پر صبح کے وقت جا کے ایمان لے آؤ, اور جب ظہر یا شام کا وقت ہو تو یہ اعلان کر دو کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو جب بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر کے دوبارہ اسلام کو ترک کرتے رہیں گے اور مرتد ہوتے رہیں گے, اس کا اثر نئے مسلموں پہ پڑے گا اور اس کا اثر مسلمان صحابہ پہ پڑے گا اور اس کا اثر اسلام کی طرف آنے والوں پر پڑے گا اور اس طریقے کے لیے دعوت پہنچ جائے گی. تو انہوں نے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ بعض لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ ایمان قبول کرو صبح کے وقت, اور ظہر یا شام کے وقت لوگوں کے سامنے جا کے اعلان کر دو کہ ہمیں یہ مذہب پسند نہیں آیا اس لیے ہم نے اسلام چھوڑ دیا. یہ پہلا حربہ انہوں نے استعمال کیا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اور دوسرا حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل ہی خزرج میں ایک شخص تھا عبداللہ بن عبی بن سلول, یہ شخص بہت بڑا صاحب مال تھا اور صاحب فکر تھا, صاحب علم تھا, اور بہت اچھا خطیب تھا، چرب زبان تھا، بہت اچھا بولتا تھا، اچھے بولنے والوں میں سے تھا. یہودیوں نے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے کہا کہ تم لوگ ہمیشہ آپس میں لڑتے ہو، تو تم مشترکہ طور پہ دونوں قبیلے مل کے اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو اپنا سردار اور قائد اور رہنما اور سربراہ تم بنا لو. تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی قیادت پہ دونوں نے اتفاق کری ہے، اوس اور خزرج میں اور تینوں یہودیوں قبیلوں میں. تو ان پانچ قبیلوں نے مل کے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا قائد بنا لیا. اسی اثنا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ بھی مدینے آئے. عبداللہ بن ابی نے یہ دیکھا کہ میں سربراہ منتخب ہوا ہوں اور میں اس مدینے کا مالک بن گیا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور مسلمان آ گئے، تو اب جو میری سرداری اور میری چودراہٹ ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اب بڑی کوئی نہیں مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یہاں چلے گی. اور مسلمانوں کی تعداد میں دن بن اضافہ بھی ہو رہا تھا. یہودیوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا اور وہ عبداللہ بن ابی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے کے سردار بنتے جا رہے ہیں جبکہ ہم نے تمہاری سرداری پر اتفاق کیا تھا. اس طریقے پہ یہودیوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو ابھارا کہ تم مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو، لیکن اگر تم کھل کے مخالفت کرو گے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی بھی نہیں جانتا تھا کہ منافقت کیا ہے، وہ بھی کھلی دشمنی سے واقف تھا، لیکن یہودیوں نے اسے یہ راستہ بتایا اور اسے سمجھایا کہ ہم تمہیں ایک راستہ بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تم ظاہری طور پہ مسلمان بن جاؤ، اسلام قبول کر لو، اور تمہارے جو چاہنے والے تمہارے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں ان سے کہو کہ یہ بھی اسلام قبول کر لو، ظاہری طور پہ تم مسلمان بن جاؤ اور اندرونی طور پہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ تھا منافقت کا آغاز. سمجھ آئی بات کیا؟ اس طریقے پہ یہودیوں نے منافقت کا یہ پودا مدینے میں اگایا اور اس کا جو بیج تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول بنا، جس کو قرآن و حدیث نے رئیس المنافقین کا لقب دیا ہے. یہ تھا منافقوں کا سردار. اس نے آغاز کیا یہودیوں کو کہنے میں، اور اس طریقے پہ اس زمین پر رہنے والے انسانوں نے پہلی مرتبہ یہ جانا کہ منافقت بھی کوئی چیز ہے. اس سے پہلے انسانوں کی جو برادری ہے یا انسانی معاشرہ ہے اس کے اندر دو ہی باتیں ہوتی تھیں، یا دشمنی اور یا دوستی. یہ بیج والی چیز اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. مدینہ میں یہودیوں کی سازش کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس بات کو اپنے لیے پسند کیا اور اس طریقے پر مدینہ میں منافقت کا آغاز ہوا. منافقوں نے اپنے آغاز عمل ہی سے کوئی بھی ایسا موقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیا جس سے مسلمانوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچتی ہو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا، آپ کی عزت پہ انہوں نے انگلیاں اٹھائیں، آپ کے فیصلوں کا انکار کیا، صحابہ کو آپس میں لڑانے کی ایک سے زائد مرتبہ کوشش کی، جاہلی عصبیت کو ابھارنے کی کوشش کی، اور انہوں نے نہ جانے کیا کچھ کیا. یہ منافقت جس کا آغاز مدینے میں ہوا یہ وہاں سے اس کا سفر شروع ہوا، اور جب تک یہ دنیا موجود ہے اس وقت تک یہ منافقت بھی موجود رہے گی. ہر دور میں منافق موجود رہے ہیں، منافق ختم نہیں ہوتا، منافق آج بھی موجود ہیں. یہی وہ منافق ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد صحابہ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی, اور یہی وہ منافق ہیں جنہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہی وہ منافق ہیں جنہوں نے داماد رسول جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہی وہ منافق ہیں جنہوں نے داماد رسول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, اور یہی وہ منافق ہیں جنہوں نے کوفے میں بیٹھ کر خط لکھ لکھ کے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو بلایا, اور ان منافقوں نے ان کو شہید کیا, اور اس کا الزام جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بے گناہ بیٹے اور خلیفہ مسلمین یزید علیہ رحمۃ اللہ اس پر انہوں نے قتل حسین رضی اللہ عنہ کا الزام لگایا. حقیقت میں قتل انہی منافقوں نے کیا تھا, مختلف ناموں سے یہ اپنی جماعتیں بناتے رہے, کبھی شیعان علی اور کبھی یہ محبان اہل بیت اور کبھی محبان آل رسول, مختلف ناموں سے انہوں نے اپنی جماعتیں بنائی اور مختلف ناموں کو استعمال کر کر کے انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک باز صحابہ کو شہید کیا. اور یہی وہ منافق ہیں کہ انہوں نے اسلامی سلطنتوں کے چراغ گل کیے. یہی وہ منافق ہیں جنہوں نے خلافت اسلامیہ عثمانیہ کو ختم کیا, اور سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ جو سب سے آخری خلیفہ تھے ان کو معزول کیا انہی منافقوں اور یہودیوں نے مل کے. اور یہی وہ منافق اور یہودی ہیں جو دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف اور ایذا اور اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا مدینہ سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد. منافقت کا تعلق جس طرح ہم نے پہلے سمجھا کہ چونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے, منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں وہ ہو جو کہ زبان پہ نہ ہو, تو چونکہ منافقت کا تعلق دل سے ہے اور دلوں کا حال سوائے علیم بذات الصدور کے اور کوئی نہیں جانتا, یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقوں کو اور کسی بھی منافق کو کوئی سزا نہیں دی. تبوک کے غزوے سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو 15 یا 14 منافقوں نے مل کے آپ پہ حملہ کیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اس وقت آپ کے ساتھ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. اس طرح کے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بعض منافقوں کے نام بتا دیے, بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 منافقوں کے نام بتائے اور بعض میں اس سے زیادہ آتا ہے, بعض روایات میں اس سے کم. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے منافقوں کے نام بتائے اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم کسی سے ذکر نہ کرنا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام مشہور پڑ گیا صاحب سر النبی, صاحب سر النبی, نبی کا رازدار. لیکن مدینہ کے اندر اور مدینہ کے گرد و نواح میں جو منافق موجود تھے ان سارے کے سارے منافقوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک کو بھی علم نہیں تھا, چونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا کہ وَمِن مَن حَوْلَكُم مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِن أَهْلِ الْمَدِينَةِ, وَمِن مَن حَوْلَكُم مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِن أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اس مدینے کے اندر اور مدینے کے گرد و نواح کے دیہات میں رہنے والے کئی وہ منافق ہیں جو اپنی منافقت میں آخری حد تک پہنچ گئے ہیں, مردو علی النفاق, وہ پکے منافق ہیں. لا تعلمہم, اے پیغمبر آپ ان کے بارے میں اور ان کی تعداد کے بارے میں آپ نہیں جانتے, نحن نعلمہم, لیکن ہم انہیں جانتے ہیں. تو سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 101 میں بتایا کہ تمام منافقوں کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی نہیں جانتے تھے, آپ صرف ان کے بارے میں جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان منافقوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس کے بارے میں ایک قول تو وہ ہے کہ جو متفق علیہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منافقوں کے بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقهم، کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان منافقوں کو چن چن کے قتل کر دوں، ان کی گردنیں میں تن سے جدا کر دوں، مجھے آپ اجازت دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکرہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کی زبانوں پہ اس بات کا چرچا ہو جائے کہ محمد تو اپنے ماننے والوں کو بھی قتل کرتا ہے. اس لیے کہ عام لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں. عمر تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں یا ہم میں سے چند لوگ ان کو جانتے ہیں یا مدینے میں رہنے والے ان کو جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جب ان تک یہ بات پہنچے گی کہ کلمہ پڑھنے والے مومن کو قتل کر دیا، مومن بھائی کو قتل کر دیا، تو اس بات کا وہ پروپیگنڈا دوسرے طریقے سے کریں گے کہ دیکھیے کہ ہمارا مومن بھائی تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا. اس لیے کہ منافق اپنے آپ کو مومن کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مومنین اور مومنات، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن اللہ ان کو مومن نہیں سمجھتا. جس کو رسول کا فیصلہ قبول نہ ہو اس کے بارے میں اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کی قسم ہم اسے مومن نہیں سمجھتے جو تیری بات کو قبول نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکرہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے ماننے والوں کو قتل کرتا ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ شاید یہ بدبخت مرنے سے قبل توبہ کر لیں اور اپنی اس منافقت کو چھوڑ دیں، اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کو مہلت مل جائے تاکہ مرنے سے پہلے پہلے یہ لوگ توبہ کر لیں. اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس وقت لوگ اسلام میں نئے نئے داخل ہو رہے تھے تو نئے داخل ہونے والوں پر اس بات کا اچھا اثر غالباً نہ پڑتا، جب وہ یہ دیکھتے کہ وہ لوگ کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں نبی کے پیچھے اور نبی کے ساتھ جنگوں میں اور جہاد میں حصہ بھی لیتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، ان کو رسول نے قتل کر دیا یا صحابہ نے قتل کر دیا تو اسلام قبول کرنے والوں پہ اس کا اچھا اثر نہ پڑتا، اس وجہ سے بھی. اور یہ وجہ بھی تھی کہ اس میں امت کے لیے سبق تھا کہ حاکم اس صورت میں سزا دے گا جب مجرم سے کوئی جرم کسی کے سامنے یا کلم کلا یا ظاہری طور پہ سرزد ہوا ہو، لیکن اگر کسی شخص نے اپنے جرم کا ارتکاب چھپ کے کیا ہے اور اس جرم پر کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس جرم پہ کوئی شاہد نہیں ہے، اس جرم پہ کوئی گواہ نہیں ہے، تو کسی حاکم کے لیے جائز نہیں ہے نہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو سزا دے جس کا معاملہ چھپا ہوا ہو یا جس نے جرم چھپ کے کیا ہو، سوائے اس کے کہ یا اس پہ کوئی ثبوت ہو، گواہ ہو، اور یا وہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کرے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایہ الناس ان الوحی قد انقطع، کہ لوگوں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ جو آسمان کا تھا